وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات میں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمعرات کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں بدھ کی شب کے 8 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان۔
شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج کی فضائی کارروائی میں 15 مشتبہ دہشت گرد ہلاک۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
ایشیا۔
معذوروں کے عالمی دن پر لاہور میں نابینا مظاہرین پر پولیس کا تشدد۔ پنجاب کے دارالحکومت سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، ایران اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا کہ اس نے اسلامک اسٹیٹ کے خلاف اپنی سرحد کے نزدیک فضائی کارروائیاں کی ہیں، اور نئی معلومات سے پتہ چلا ہے کہ سیری لیون میں ایبولا کے پھیلاؤ میں شدت آئی ہے، جبکہ مغربی افریقہ کے دیگر ملکوں میں اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اور امریکہ کے صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ جب تک مغرب کی جانب سے عائد کردہ معاشی پابندیاں پوری طرح سے اپنا اثر نہیں دکھاتی، انہیں شک ہے کہ ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن و شرقی یوکرین میں روس کے متنازع کردار کو تبدیل کریں گے۔ اور سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے قبائلی علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فوج اور فضائیہ کی مشترکہ کارروائیوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 60 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوج کی فضائی کارروائی میں کم از کم 15 مشتبہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک مختصر بیان کے مطابق یہ کارروائی بدھ کی صبح کی گئی، تاہم اس بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ واضح رہے کہ منگل کو قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوج کی فضائی کارروائی، جبکہ اورکزئی اور خیبر ایجنسی میں شدت پسندوں کے ساتھ جھڑپ میں 50 سے زائد مشتبہ دہشت گرد مارے گئے تھے۔ منگل کو شمالی وزیرستان میں فضائیہ کی مدد سے دتہ خیل کے مختلف حصوں میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں غیر ملکی عسکریت پسندوں سمیت کم از کم 17 شدت پسند مارے گئے۔ جبکہ عسکری حکام کے مطابق اورکزئی اور قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کے مختلف مقامات پر دہشت گردوں کے حملوں کے بعد سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 37 مشتبہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں 15 جون سے ضرب عزم کے نام سے بھرپور کارروائی شروع کر رکھی ہے، جس میں اب تک 1200 سے زائد شدت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے، جن میں حکام کے مطابق غیر ملکی جنگجو بھی شامل ہیں۔ شمالی وزیرستان سے فرار ہونے والے دہشت گردوں نے حکام کے مطابق خیبر ایجنسی میں منظم ہونا شروع کر دیا تھا، جن کے خلاف اکتوبر میں خیبر ون کے نام سے کارروائی شروع کی گئی۔ شدت پسندوں کی کارروائیوں سے متاثرہ قبائلی علاقوں میں میڈیا کی رسائی بہت محدود ہے، اس لیے یہاں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کی جانے والی کارروائیوں اور دہشت گردوں کے حملوں میں ہونے والے جانی و مالی نقصانات کی فوری طور پر آزاد ذرائع سے تصدیق ممکن نہیں ہوتی۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ کسی تفریق کے بغیر تمام جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ہماری ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد اور قبائلی صحافیوں کے نمائندہ انور اللہ خان سے بات کی۔ ISPR کے اس دعوے پر کہ انہوں نے پچھلے 24 گھنٹوں میں مشتبہ جنگجوؤں کو ہلاک کیا ہے، پیش ہے اس گفتگو پر مبنی رپورٹ۔
ہم ISPR کے اس دعوے سے شروع کریں گے کہ انہوں نے پچھلے 24 گھنٹوں میں قبائلی علاقوں میں 60 مشتبہ جنگجوؤں کو ہلاک کیا ہے۔ پہلے موضوع پر ہمارے دو مہمان موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد اور قبائلی صحافیوں کے نمائندہ انوار اللہ خان۔ بریگیڈیئر سعد، دسمبر کی 3 تاریخ ہے، 2014 ختم ہو رہا ہے اور جنگجوؤں کے خلاف فوج کی کارروائیوں میں شدت آ رہی ہے، بنیادی طور پہ آپ اس شدت کی کیا وجہ دیکھتے ہیں؟
میرے خیال میں جو کارروائیاں ہیں، چونکہ ابھی موسم مزید خراب ہوتا جائے گا اور اس میں نہ جو جنگجو ہیں وہ کوئی مزاحمت کرنے کی کوشش کریں گے وہ چلے جائیں گے، ایسی جگہوں پر جہاں پر وہ ریسٹ وغیرہ کر سکیں, اور یہ جو سرد مہینے ہیں اور بڑی شدت کی سردی پڑتی ہے اس میں وہ کس جگہ پناہ لے لیں. فوج یہ وہ ہوگی کہ اس سے پہلے کہ یہاں سے نکل جائیں یا آرام کریں, اور ان بھی سخت اور شدید سردی میں لڑائی شدت پسندوں سے تو زیادہ تیار ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی موسمی اثرات وغیرہ, تو میرے خیال میں وہ جلد از جلد اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو شمالی وزیرستان میں آپریشن ہے اس کو موسم بہار سے پہلے پہلے اس کو ختم کیا جائے اور تمام علاقوں کے اوپر عملداری جو ہے وہ قائم کر دی جائے.
قبائلی صحافیوں کے نمائندہ انوار اللہ خان, آپ بتائیے آج کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ اورکزئی ایجنسی اور خیبر ایجنسی میں 37 جنگجوؤں کو ہلاک کیا گیا, اور خیبر ون آپریشن جس کو کہتے ہیں وہ اکتوبر میں شروع کیا گیا تھا, یہ بتائیں کہ وہاں سے جو لوگ متاثر ہوئے وہ کہاں نکلے ہیں, کہاں رہ رہے ہیں اس وقت؟
بالکل جی, 17 اکتوبر سے خیبر ون کے نام سے جو آپریشن شروع ہوا ہے اس میں کئی لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, اور یہ مختلف علاقوں کو شفٹ ہو گئی ہیں, پشاور میں بھی آ گئی ہیں, کوہاٹ بھی چلی گئی ہیں, مختلف علاقوں کے اندر چلی گئی ہیں. گو کے شمالی وزیرستان جیسے کہ جو متاثرین ہیں ان کے لیے کافی انتظامات کی گئی تھی, لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے, مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے انتظامات نہیں کی گئے ہیں جس طرح کی ہونی چاہیے تھی. اور یہ آپریشن جو 17 اکتوبر سے ریسنٹلی شروع ہوا ہے یہ کافی کئی سالوں سے وہاں پہ چل رہا ہے, جہاں سے مقامی لوگ کافی تعداد میں متاثر ہو گئی ہے اور کئی سالوں سے اپنے گھروں کے بجائے دیگر علاقوں میں رہائش پذیر ہے. اور کل کا جو واقعہ پیش آیا تھا یہ تھا کہ پیر اور منگل کی درمیانی شب سیکورٹی فورسز کے کئی جو چوکیاں ہیں وہاں پہ بارڈر پہ ہے, اور یہ بارڈر اورکزئی ایجنسی کو ملاتا ہے خیبر سے, وہاں پہ 100 کے قریب شدت پسندوں کے گروپ نے وہاں پہ حملہ کیا, جس کے نتیجے میں ان کے مطابق 7-8 سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں. جوابی کاروائی میں سیکورٹی فورسز نے کافی نقصان ان کو اٹھایا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ 20 سے زیادہ شدت پسند ان میں مارے گئے ہیں, 8 لاشیں برامد ہو گئی ہیں, ان کو جمرود میں شاکت کے مقام پہ لیوی سنٹر لائے گئے ہیں جہاں پر ان کی شناخت ہو رہی ہے.
ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد اور قبائلی صحافیوں کے نمائندہ انوار اللہ خان.
پاکستان میں لاہور شہر میں پولیس نے نابینا مظاہرین پر اس وقت لاٹھی چارج کر دیا جب وہ معذور افراد کے لیے ملازمتوں کے اعلان شدہ کوٹے پر عمل درآمد کا مطالبہ کر رہے تھے. یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب معذوروں کا عالمی دن بھی ہے. انسانی حقوق کے علمبردار اداروں, سول سوسائٹی کے لیڈروں اور سیاسی شخصیات نے اس واقعے کی کڑے الفاظ میں مذمت کی ہے. حکومت نے واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا حکم دیا ہے. اس بارے میں لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
پنجاب میں حکام نے بتایا ہے کہ ان 5 پولیس اہلکاروں کو نوکری سے معطل کر دیا گیا ہے جو بدھ کے دن لاہور میں نابینا افراد کے ایک مظاہرے پر لاٹھی چارج کے مرتکب ہوئے تھے. پاکستان میں نابینا افراد کی انجمن کے جنرل سیکرٹری عامر اشرف نے ایک نجی ٹی وی چینل کو اس تشدد کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا,
ہمارا آج عالمی دن ہے اور اس کی مناسبت سے ہم نے ایک ریلی نکالی تھی جس میں ہمارا واحد مطالبہ یہ تھا کہ جو نابینا لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار فراہم کیا جائے, اور جو لوگ ایڈہاک پہ کام کر رہے ہیں جن کو نہیں پتا کہ ان کی سروس آج ختم ہو جائے گی یا کل ہو جائے گی ان کو کانٹریکٹ پہ منتقل کیا جائے. اور اس کے لیے ہم جب لاہور پریس کلب سے آگے نکلے تو ہمیں پولیس نے ٹارچر کیا, ڈنڈے مارے, تھپڑ مارے, مائکروفون چھین کے وہ توڑ دیا اور گالیاں دیں اور لوگوں کو مس گائیڈ کیا. ازرائے تفنوں نے ان کو گلیوں میں ڈال دیا کہ یہاں سے راستہ جا رہا ہے وزیر اعلی کی طرف.
اس وقت پورے ملک میں سول سوسائٹی کے ارکان, حقوق انسانی کی تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں بھی سب اس واقعے کی مذمت کر رہی ہیں. پنجاب حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلی پنجاب نے بھی فوری طور پر اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے جس کے نتیجے میں لاٹھی چارج کرنے والے پولیس اہلکار معطل ہوئے ہیں, اور نابینا افراد کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کی بھی یقین دہانی دی گئی ہے.
دیکھیں, اگر آپ پولیس ٹریننگ اور ان کے نظام کو دیکھیں تو باقاعدہ اس میں یہ چیز درج ہے کہ کس طرح انہوں نے موبز کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ ان احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا اور ان لوگوں نے یہ بدتمیزی کی ہے ان معذور لوگوں کے ساتھ जिसके रिएक्शन में उनको भी डॉक्टरों से हाथ धोने पड़ेंगे बीबी. इट्स नॉट ए वन टाइम थिंग. ये दे विल बी ब्रॉट टू टास्क. और शदीद इस पे रिएक्शन आया है सीएम का. उन्होंने वहां से इसकी कॉग्निजेंस ली है और इंशाल्लाह ताला हम इनकी डिमांड्स को भी पूरा करेंगे. बिल्कुल लेटर इन स्पिरिट पूरा करेंगे जी.
सेहत के आलमी इदारे WHO के मुताबिक पाकिस्तान में अंदाजन 50 लाख ऐसे अफराद हैं जो किसी न किसी तौर पर माजूर हैं और इनमें से महज 14% के पास मुलाजमतें हैं जबकि बाकी सब अपने मां बाप और मुआशरे पर बोझ हैं. बुध को होने वाले मुजाहरे में नाबीना अफराद इसी बात पर जोर दे रहे थे कि हुकूमत 2% असामियां माजूर अफराद को देने का अपना वादा पूरा करे. अफजल रहमान, उर्दू VOA, लाहौर.
भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भारतीय इंतजाम के कश्मीर में शदीद लड़ाई के बाद 6 मुश्तबा अस्करियत पसंदों को हलाक करने का दावा किया है. इस बारे में श्रीनगर से यूसुफ जमील की रिपोर्ट.
जड़प मुतनाज़ फी कश्मीर को तकसीम करने वाली कंट्रोल लाइन के करीब वाके शमसबरी पहाड़ी दर्रे में पीर की रात शुरू हुई और बुध को आखिरी इतला आने तक जारी थी. श्रीनगर में भारतीय फौज के एक तर्जमान ने कहा कि ताहाल इस मोहरके में 6 मुश्तबा मुसलमान अस्करियत पसंद मारे गए हैं जबकि भारतीय फौज का एक जूनियर कमीशन ऑफिसर भी काम आया. 4 फौजी जिनमें एक मेजर भी शामिल है झड़प के दौरान शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं. इन्हें एक हेलीकॉप्टर में श्रीनगर लाया गया जहां उनका एक फौजी अस्पताल में इलाज हो रहा है. इस खदशे के पेश नजर की इलाके में मजीद अस्करियत पसंद छुपे बैठे होंगे. भारतीय फौज की इजाफी नफरी वहाँ पहुँच गई है. इत्तला के मुताबिक इन्हें एक फौजी हेलीकॉप्टर की मदद भी हासिल है. भारतीय फौज ने दावा किया है कि अस्कर पसंदों का ये ग्रोह पीर और मंगल की दरमियानी शब को कंट्रोल लाइन पार करके भारतीय कश्मीर में दाखिल हुआ था लेकिन सरहद पर तैनात भारतीय फौजियों की जो ही इस पर नजर पड़ी उन्होंने इसे चैलेंज किया जिसके साथ ही तरफेन के दरमियान झड़प शुरू हुई. अहदेदारों का ये भी कहना है कि ऑपरेशन के आगाज पर अस्करियत पसंदों को हथियार डालकर खुद को भारतीय फौज के हवाले करने की पेशकश की गई थी लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया और खुद कार हथियारों से फौज पर फायरिंग शुरू की जिसके नतीजे में फौज का जूनियर कमीशन ऑफिसर सूबेदार अजय वर्धन शदीद तौर पर जख्मी हुआ और अस्पताल ले जाते हुए चल बसा. दरियास्ता मुश्तबा अस्करियत पसंदों की तरफ से किए गए दस्ती बम के एक हमले में जनूबी जिला पुलवामा के पहू इलाके में भारतीय वफाकी पुलिस फोर्स CRPF के 4 सिपाही, एक मकामी पुलिस वाला और एक शहरी जख्मी हुए हैं. ये वाकया बुध की सहपहर को पेश आया. इधर भारतीय कश्मीर की पुलिस ने इस्तेसाब राय का मुतालबा करने वाले जमातों के कारकुनों को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी रखते हुए बुध को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के एक लीडर फारूक अहमद डार को हिरासत में ले लिया. गिरफ्तारियों का ये सिलसिला गुज़श्ता माह भारतीय कश्मीर की सूबाई असम्बली के लिए आम इंतखाबात कराने के ऐलान के साथ ही शुरू हुआ था. इन जमातों ने लोगों से कहा है कि वो इंतखाबात का बायकॉट करें क्योंकि उनके बकौल भारतीय आईन के तहत कराया गया ये अमल हक़ खुद इरादियत का नयामल बदल नहीं हो सकता. तहां 5 मराहल में कराए जा रहे इन इंतखाबात के पहले 2 मराहल के दौरान 25 नवंबर और 2 दिसंबर को लोगों की एक बड़ी तादाद ने वोट डाले थे. यूसुफ जमील, उर्दू VOA, श्रीनगर.
ईरान ने इस बात की तस्दीक नहीं कर रहा कि उसने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सरहद के नजदीक फिजाई कार्रवाइयां की हैं. अमरीका के फौजी अहदेदारों का कहना है कि ईरान ने 70 की दहाई में तैयार होने वाले अमरीकी तैयारों से इस्लामिक स्टेट के खिलाफ बमबारी की है. ये तैयारे ईरान ने अमरीका से उस वक्त खरीदे थे. पेंटागन का कहना है कि अमरीका उस इलाके में कार्रवाइयां नहीं करता. इराक के वजीर आजम हैदर अल आबादी ने ऐसी किसी भी फिजाई कार्रवाइयों से लाइलमी का इजहार किया है. ईरान और अमरीका दोनों ही किसी भी किस्म की फौजी तावन को तस्लीम करने से गुरेजा हैं. बुध के रोज ब्रसल्स में होने वाले एक इजलास में 60 से ज्यादा मुल्कों के आला हुकाम ने अस्करियत पसंद ग्रुप दाइश के खिलाफ जंग जारी रखने के अज़्म का इजहार किया. अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने भी इस इजलास में शिरकत की. इस बारे में अल-पैसिन की रिपोर्ट के साथ असद नजीर.
दुनिया के 60 से ज्यादा मुल्कों के वज़राए खारजा और आला हुकाम का कहना है कि दाएश के खिलाफ इत्तेहाद को वसी तर होना चाहिए और हुकूमतों को अपनी कोशिशों की अहमियत से आगाह होना चाहिए. वजीर खारजा कैरी ने कहा कि 3 माह से कम अरसे में इत्तेहादी फजाई हमलों के जरिए इराक और शाम में ग्रुप का जोर तोड़ दिया गया है. जिस तरह दाएश मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा कर रहा था उसमें भी कमी आई है और रुकूम की तरसील में भी रखना पड़ा है. اس مہم کے ایک اور انتہائی اہم پہلو کی جانب پیش رفت جاری ہے۔
In almost every media market that exists, and certainly within the region, their message is being denounced, their message of hate.
دنیا کے تقریباً تمام ذرائع ابلاغ اور بالخصوص علاقے کے اندر ان کے پیغام کی مذمت کی جا رہی ہے۔ نفرت کے اس پیغام کی پوری دنیا میں عام جلسوں اور مساجد میں بھی مذمت کی گئی ہے۔ وزیر خارجہ کیری نے نئی عراقی حکومت کی بھی تعریف کی اور ان کے رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ اپنی سیکیورٹی فورسز اور فوجداری کے عدالتی عمل کو مزید بہتر بنائیں تاکہ بدعنوانی کے خلاف مؤثر طور پر جنگ کرنے کی اہلیت پیدا ہو اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ عوام کے تمام طبقے سیاسی عمل کا حصہ بنے۔
And this is what we've been saying from day one, is not just the task of the military campaign, it's the campaign that goes on every day thereafter in providing۔
روز اول سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو شکست دینے کے لیے محض فوجی کارروائیاں کافی نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسی مہم ہے جس میں حکومت کو چاہیے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلے۔ تمام طبقات اور مکتبہ ہائے فکر کے ماننے والوں کو یہ احساس ہو کہ ملک میں بدعنوانی کا راج نہیں ہے۔ ہمارا ان رہنماؤں سے یہی تقاضا ہے۔ داعش کے نام سے معروف اس گروپ نے اس سال کے اوائل سے عراق اور شام میں اپنے قدم جمانے کی بھرپور کوشش کی ہے اور اس کے خلاف بین الاقوامی رد عمل بھی سامنے آ چکا ہے۔ وزیر خارجہ کیری نے اعتراف کیا کہ ان کی پیش رفت کو روکنے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور جب تک یہ گروپ قائم ہے اس کے خلاف اتحادی ممالک کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ جب تک مغرب کی جانب سے عائد کردہ معاشی پابندیاں پوری طرح سے اپنا اثر نہیں دکھاتی، انہیں شک ہے کہ ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوتن مشرقی یوکرین میں روس کے متنازع کردار کو تبدیل نہیں کریں گے۔ بدھ کے روز بزنس لیڈروں کے ایک فورم سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیو میں اٹھنے والی روس مخالف تحریک روس کے لیے حیران کن تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سے ولادیمیر پیوتن اپنے آپ کو ایک قوم پرست کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جو کہ ماضی میں جانے والی بات ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسٹر پیوٹن کا یہ اقدام ان کے پڑوسیوں کے لیے خوف کا اور ان کی اپنی معیشت کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ یوکرین میں پارلیمان نے نئی کابینہ کی منظوری دے دی ہے، جس میں کئی غیر ملکی شخصیات کو بھی کلیدی منصب دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرقی علاقوں میں دوسری مرتبہ فائر بندی کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔
یوکرین کی پارلیمنٹ نے ایک نئی مغرب نواز حکومت کی تشکیل کے لیے ووٹ دیا اور غیر ملکی ٹیکنوکریٹس کو مالیاتی شعبے میں کلیدی منصب سونپ دیے، کیونکہ کیو اپنی تباہ حال معیشت کو بحال کرنے اور روس کی سرحد کے قریب علیحدگی پسند بغاوت کا خاتمہ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔
دیکھو за те, що сформований уряд в цих складних умовах.
یوکرین کے وزیر اعظم آرسینی یاتسنیوک کہتے ہیں کہ اس دشوار صورتحال میں حکومت کی تشکیل کی منظوری دینے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے پورا اعتماد ہے کہ ہم تمام چیلنجوں سے نبرد آزما ہو سکیں گے اور یوکرین کے لاکھوں افراد جس کی امید کر رہے ہیں اسے حاصل کیا جا سکے گا۔ ہمیں ایک دشواری تاریخی مشن درپیش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری بھی تاریخی نوعیت رکھتی ہے، لیکن ہمارے پاس ایک نئے یوکرین کی تشکیل کے لیے بھی ایک تاریخی موقع موجود ہے اور ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا فرض ادا کریں گے۔ وزیر اعظم آرسینی یاتسنیوک کی نئی کابینہ منگل کے روز تشکیل کی گئی، جب سرکاری افواج اور روس نواز باغیوں نے مشرقی یوکرین میں کنٹرول حاصل کرنے کے لیے 8 ماہ سے جاری لڑائی میں ایک اور فائر بندی کا اعلان کر دیا۔
ڈونیٹس
باغ لیڈر اینڈری برجن کہتے ہیں کہ آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہم نے شام کو 6 بجے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ایئرپورٹ پر فائرنگ نہیں کی جائے گی اور اصولی طور پر ہم منسک یادداشت کی تکمیل کے لیے عبوری دستاویزات پر دستخط کرنے کے بھی قریب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسے عملی طور پر لاگو بھی کیا جائے گا۔ ایک عبوری فائر بندی کے باوجود جو حالیہ مہینوں میں دوسرا اعلان ہے، منگل کو دیر گئے باغیوں کے کنٹرول والے مشرقی شہر ڈونیٹس کے باہر ایک بچے کھچے کلیدی ہوائی اڈے کے قریب گولہ باری شروع ہو گئی۔ نئی کابینہ کے وزراء میں متعدد غیر ملکی شخصیات شامل ہیں جنہیں صدارتی حکم کے ذریعے یوکرین کی شہریت دی گئی۔ ان میں امریکی نژاد نیٹلی جیرسکو بھی شامل ہیں جو امریکہ کی خارجہ سروس کی سابق عہدیدار ہیں۔ وہ وزیر خزانہ کی حیثیت سے اپنے فرائض ادا کریں گی۔ نئی حکومت نے بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے. روس نواز سابق صدر وکٹر یناکوویچ کے دور میں وسیع پیمانے پر بدعنوانی تھی. انہیں کیو میں کئی ہفتے جاری رہنے والے احتجاجی مظاہروں کے بعد اقتدار سے الگ ہونا پڑا تھا. بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اس ہفتے نائجیریا میں قائم امریکی سفارتخانے نے اعلان کیا ہے کہ نائجیریا کی فوج نے بوکو حرام کے عسکریت پسندوں سے جنگ کے لیے امریکی فوجیوں کی جانب سے دی جانے والی خصوصی تربیت کو منسوخ کر دیا ہے. اس بارے میں کرس ٹائن کی رپورٹ. اس سال اپریل سے لے کے اب تک امریکی فوج کے جوان نائجیریا کی فوج کے 600 جوانوں کو تربیت دے رہے ہیں کہ انہیں کس طرح سے مسلمان عسکریت پسند گروپ بوکو حرام سے نمٹنا ہے. امریکیوں نے انہیں گاڑیوں اور وردی جیسے غیر جان لیوا آلات بھی فراہم کیے ہیں. نائجیریا کے دارالحکومت ابوجا میں امریکی سفارت خانے کے دفاعی اور فوجی اتاشی لیفٹیننٹ کرنل جان کینٹ ویل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں یہ علم نہیں ہو سکا کہ نائجیریا نے کیوں کر تربیت کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے. کرنل کینٹ ویل نے کہا، نہیں، ہمیں ایسی کوئی خاص وجہ نہیں بتائی گئی کہ وہ کیوں اس تربیت کو منسوخ کرنا چاہتے ہیں. تاہم ان کا یہ نوٹس ہماری اس درخواست کے جواب میں آیا تھا جس میں ان سے تیسرے مرحلے کی تربیت کے آغاز کے لیے ان کی مرضی پوچھی گئی تھی. بوکو حرام نے شمال مشرقی نائجیریا کا کنٹرول اور وہاں شریعت کے نفاذ میں متعدد کامیابیاں حاصل کی ہیں، جس میں انہوں نے آبادی کو دہشت زدہ کیا، بمباری کی، ہزاروں لوگوں کو اغوا اور ہلاک کیا اور نائجیریا کی فوج کی چھاؤنیوں پر چڑھائی کر کے علاقے پر قبضہ کیا ہے. اس وجہ سے نائجیریا کے لیے سابق امریکی سفیر جان کیمپ بیل کا کہنا ہے کہ نائجیریا کا یہ اقدام پریشان کن ہے. انہوں نے کہا،
What on earth were the Nigerians thinking of to simply cancel a training program?
اس تربیتی پروگرام کو منسوخ کرتے ہوئے نائجیریا والے کیا سوچ رہے تھے؟ میرے لیے یہ ایک سربستہ راز ہے، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس اقدام سے وہ کس طرح اپنے مفاد کو آگے بڑھائیں گے. نائجیریا کی فوج کے ترجمان میجر جنرل کرس اولو کولیڈو نے انٹرویو سے انکار کر دیا. تاہم ایک ٹیکسٹ میسج میں انہوں نے اسے ایک خالصتاً اسٹریٹجک اقدام قرار دیا، لیکن مزید کوئی تفصیل نہیں بتائی. نائجیریا کی فوج گزشتہ تقریباً 5 سال سے بوکو حرام سے جنگ کر رہی ہے اور ایسی بہت سی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اس کے فوجی یا تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے یا انہیں عسکریت پسندوں نے شکستیں فاش دی. نائجیریا کی افواج نے لائبیریا اور سیریلیون میں خانہ جنگی کے دوران امن کاری میں اہم کردار ادا کیے ہیں. تاہم کیمپ بیل کا کہنا ہے کہ سن 1990 میں اس وقت کے فوجی حکمران جنرل ابراہیم بابے گیندا کے خلاف بغاوت کی کوشش کے بعد حالیہ غیر فوجی انتظامیہ نے فوج کو کمزور رکھنے کو ترجیح دی ہے. حال ہی میں امریکہ کے لیے نائجیریا کے سفیر نے اپنی فوج کی ناکامیوں کا الزام واشنگٹن پر عائد کیا تھا اور ایک تقریر کے دوران انہوں نے نائجیریا کو اسلحے کی امداد نہ فراہم کرنے پر امریکہ پر تنقید کی تھی. تاہم کیمپ بیل کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ہاتھ قانون کی وجہ سے بندھے ہوئے ہیں. انسانی حقوق کے بین الاقوامی گروپوں نے بارہا نائجیریا کی فوج پر عام شہریوں پر تشدد کرنے اور انہیں ہلاک کرنے پر تنقید کی ہے. تاہم نائجیریا کے سفیر نے اپنی تقریر کے دوران ان الزامات کو مسترد کر دیا تھا. اس دوران لیہی امینڈمنٹ کہلانے والا قانون امریکہ کو ایسی افواج کی مدد کرنے سے باز رکھتا ہے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہو کہ وہ انسانی حقوق کی پامالیوں کی مرتکب ہوئی ہیں. کیمپ بیل کا کہنا تھا،
American military training of Nigerians at this particular point in time is
نائجیریا کے لیے امریکی تربیت اس وقت بنیادی طور پر بہت محدود ہے. دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ یہ لیہی ترمیم کی وجہ سے محدود ہے، لیکن اس کے باوجود نائجیریا کی جانب سے اس تربیتی پروگرام کو منسوخ کرنے میں مجھے کوئی معقولیت نظر نہیں آتی. امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ نائجیریا کی فوج کے ساتھ دیگر تربیتی پروگرام جاری رکھیں گے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
امریکی صدر باراک اوباما نے بدھ کے روز تاجر برادری کے ساتھ ایک راؤنڈ ٹیبل کی صدارت کی. اس بارے میں جیف کسٹر کی رپورٹ، صفیہ کاظم کی زبانی.
صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ انہیں کانگریس میں ریپبلکن لیڈروں کے اس بیان سے اطمینان ہوا ہے کہ وہ حکومت کے شٹ ڈاؤن کی حمایت نہیں کریں گے جیسا کہ گزشتہ سال ہوا تھا، جبکہ آئندہ ہفتوں میں وفاقی بجٹ پر بحث شروع ہونے والی ہے۔ بدھ کو واشنگٹن میں کاروباری لیڈروں سے بات کرتے ہوئے مسٹر اوباما نے اعتراف کیا کہ وفاقی حکومت کے بجٹ کا عمل آئیڈیل نہیں تھا، تاہم انہیں امید ہے کہ وہ اور ریپبلکن کنٹرول والی کانگریس کے لیڈرز اپنے اختلافات کو دور کرنے کی راہ تلاش کر لیں گے۔
We have to be able to disagree on some things whilst going ahead and managing the people's business.
صدر اوباما کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم میں عدم اتفاقی ہو سکتی ہے اور ہمیں لوگوں کے کاروباری معاملات کو نمٹانا چاہیے اور ان چیزوں پر کام کرنا چاہیے جن پر ہمیں اتفاق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت غیر منظم ہے لیکن اس میں افراتفری کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ریپبلکن قیادت کے بیان سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ صدر نے کہا کہ کسی بھی قسم کے ابتدائی بجٹ پر معاہدے سے ٹیکس میں اصلاحات جیسے دوسرے مسائل کے بارے میں جو کاروباری لیڈروں کے لیے بہت اہم ہیں مل کر پیش رفت کرنے میں مدد ملے گی۔ صدر نے گزشتہ سال حکومت کے شٹ ڈاؤن کو معیشت پر ایک خود کردہ زخم قرار دیا جس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوا۔ وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اکتوبر 2013 میں 16 روز تک حکومت بند ہونے سے امریکی معیشت کو 2 ارب سے 6 ارب کے درمیان کا نقصان ہوا اور نجی شعبے میں 1,20,000 لوگوں کی ملازمتیں ختم ہو گئیں۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کیمرون نے کہا ہے کہ وہ نائجیریا میں قائم دہشت گرد گروپ بوکو حرام ان کے خلاف لڑنے کے لیے کیمرونی نوجوانوں کو بھرتی کر رہا ہے۔ اس بارے میں موکی ایڈوین کنزیکا کی رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی۔
کیمرون کے شمالی علاقے سے تعلق رکھنے والے سینیٹر ہمان پال نے بوکو حرام کی جانب سے شمالی نائجیریا میں اسلامی خلافت کے قیام کے لیے لڑنے کی غرض سے کیمرون کے نوجوانوں کی بھرتی پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا،
That was something that we witnessed with our eyes in Marwa. People told us actually that they found people in town that were not people that
یہ اسی طرح کا واقعہ ہے جو ہم شمالی کیمرون کے علاقے ماروا میں دیکھ چکے ہیں۔ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے فی الواقع قصبے میں لوگوں کو اس طرح کا دیکھا ہے جیسے وہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ دیکھیں، جب آپ یعنی کیمرون کی حکومت اپنے ملک کے ایک حصے میں ایک انتہائی نازک صورتحال سے دوچار ہو تو آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ نتائج کی بجائے احتیاط اور حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے بندوبست کریں۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر ہمان پال کے۔ شمالی کیمرون کے ایک قانون ساز سیلی ڈیرو نے کہا ہے کہ بوکو حرام نے پچھلے ہفتے نائجیریا کی ریاستوں بورنو اور ادموا کی سرحد کے قریب رہنے والے کیمرون کے گلابانوں کے مویشیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ یہ علاقہ عسکریت پسندوں کا مضبوط گڑھ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مویشی پالنے والے اپنے ہزاروں مویشیوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان کے الفاظ، سیلی ڈیرو کہہ رہی ہیں کہ عسکریت پسندوں نے کچھ گلابانوں کو ہلاک کر دیا اور ان کی ہزاروں گائیں جنگلوں میں گم ہو گئیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا اور کسی بھی گلابان میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ نائجیریا کے ساتھ واقع سرحد کی طرف جائے اور اپنے باقی ماندہ مویشیوں کو واپس لائے۔ علاقائی بندوبست سے متعلق کیمرون کے وزیر رینے ایمائل سادی کہتے ہیں کہ بوکو حرام سے لاحق خطرے نے سرحدی علاقوں کے بہت سے لوگوں کو اپنی جانیں بچا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ان کے الفاظ، وہ کہہ رہی ہیں کہ شمالی کیمرون سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے جہاں بہت سے اسکول بدستور بند ہیں اور لوگ اپنے زرعی اراضی اور مال مویشی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے علاقائی بندوبست سے متعلق کیمرون کے وزیر رینے امائل سادی کے، جو کہتے ہیں کہ بوکو حرام نے کیمرون اور نائجیریا کے درمیان اس تجارت کو مفلوج کر دیا ہے جو تقریباً 50 سال سے، جب سے دونوں ملک آزاد ہوئے ہیں، شمالی کیمرون کو 80% غذائی اور بنیادی ضرورت کا سامان فراہم کرتی تھی۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ،
Le prix du carburant frelaté importé du Nigeria
وہ کہہ رہی ہیں کہ شمالی کیمرون کی معیشت تباہ ہو رہی ہے کیونکہ نائجیریا کا بڑے پیمانے پر استعمال ہونے والا تیل اب دستیاب نہیں ہے، اور یہ کہ بوکو حرام نے کاروباری لین دین اور تجارتی سرگرمیوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ کیمرون کے وزیر دفاع ایڈگارڈ ایلین میبنگا کہتے ہیں کہ اقتصادی مشکلات کے ساتھ ساتھ اس عسکریت پسند گروپ کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم کے نتیجے میں 30,000 سے زیادہ دیہاتیوں کو بڑے پیمانے پر ملک کے ان علاقوں کی طرف نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا ہے جو سرحد سے دور واقع ہیں۔ ان کے الفاظ
بوکو حرام مین دیز ایکشن پونچوئل کمانڈو d'assassinat par égorgement public.
وہ کہتے ہیں کہ لوگ اس وقت خوف میں مبتلا ہوئے جب بوکو حرام نے نائجیریا کی ریاست بورنو کے پڑوس میں واقع کچھ دیہاتوں میں کیمرون کی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے والے مذہبی رہنماؤں اور سرداروں کو پکڑنا اور سرعام ہلاک کرنا شروع کر دیا. یہ الفاظ تھے کیمرون کے وزیر دفاع میبنگا کے. بدامنی کا ایک اور اثر یہ ہوا ہے کہ تجارتی بینک کاشتکاروں اور غلبانوں کو دیے گئے قرض واپس نہیں لے سکتے اور اب انہوں نے کیمرون میں نائجیریا کی سرحد کے قریب رہنے والے لوگوں کو قرض نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے.
اس وقت پاکستان میں جمعرات کی صبح کے 6:30، بھارت میں 7 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں بدھ کی شب کے 8:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. افغانستان کے موضوع پر لندن میں ہونے والی 2 روزہ کانفرنس میں وزیر اعظم نواز شریف کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا ہے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان میں امن کا قیام ایک دوسرے سے منسلک ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف ان دنوں لندن میں ہیں جہاں وہ افغانستان سے متعلق کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کا امن ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے.
مجھے امید ہے کہ یہاں وہی اسپرٹ انشاءاللہ آگے بڑھانے کا موقع ملے گا جو اسپرٹ افغانستان کے صدر کی آمد پہ پیدا ہوئی تھی. بہت اچھی ملاقات تھی, بہت اچھے فیصلے ہوئے. ہم ان فیصلوں پہ بالکل سختی سے عمل کریں گے اور انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم انشاءاللہ اپنی بھی سپیس جو ہے وہ استعمال نہیں کرنے دیں گے.
افغانستان میں امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے کردار کو کلیدی حیثیت حاصل ہے اور اسی تناظر میں برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کی خصوصی دعوت پر پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. نواز شریف کی کانفرنس کے موقع پر افغان صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے بھی ملاقاتیں طے ہیں. افغانستان سے متعلق 2 روزہ کانفرنس بدھ سے لندن میں ہو رہی ہے جس کی مشترکہ میزبانی برطانیہ اور افغانستان کر رہے ہیں. کانفرنس میں افغان حکومت کو ملک میں اصلاحات سے متعلق اپنا تصور پیش کرنے اور جنگ سے تباہ حال اس ملک کی مدد کے لیے بین الاقوامی برادری کی حمایت کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا. وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے پاکستانی وزیر اعظم کی لندن کانفرنس میں شرکت کی اہمیت کے بارے میں صحافیوں کو بتایا.
پاکستان کے پرائم منسٹر کو یہ انہوں نے ایک اسپیشل مقام دیا اور باقی منسٹرز آ رہے ہیں تمام باقی ممالک سے کہ آپ اس میں ایک ایکٹیو رول پلے کریں اور افغانستان کی ڈیولپمنٹ میں جو ہمارا رول ہے, کیونکہ اگر آپ نے وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے, موٹر وے بنانی ہے, ریل لنکس بنانے ہیں, تو پاکستان کے تھرو ہی جائیں گے, تو اس میں پارٹیسپیشن, تو یہ افغانستان کی جو فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہیں اور ڈیولپمنٹ نیڈز ہیں اس کے لیے کانفرنس ہے جس میں ہماری شمولیت ضروری ہے.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان دہشت گردی اور سرحدوں پر دراندازی کے معاملات پر تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں, لیکن اشرف غنی کے افغان صدر بننے کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ اسلام آباد اور کابل ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ بہتر تعاون کر سکیں گے. امریکہ بھی افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ چکا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات خطے کے امن و ترقی کے لیے بہت اہم ہیں. پاکستان یہ کہتا آیا ہے کہ ایک مستحکم اور پرامن افغانستان خود اس کے مفاد میں ہے اور اسلام آباد افغانستان میں مصالحتی عمل سمیت قیام امن کی تمام کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کی حکومت اور قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما چیف الیکشن کمیشن کی نامزدگی کے لیے 3 ریٹائرڈ ججوں کے ناموں پر اتفاق کیا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان میں مرکزی حکومت اور حزب مخالف نے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے 3 ناموں پر اتفاق کیا ہے, جس کے بعد سے اس اہم ادارے کے مستقل سربراہ کی تقرری کا معاملہ جلد حل ہونے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ اور وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بدھ کو صحافیوں کو بتایا کہ اتفاق رائے سے 3 نام منتخب کیے گئے ہیں جو کہ اب قواعد و ضوابط کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیجے جائیں گے. خورشید شاہ نے اس منصب کے لیے نامزد کردہ 3 سابق جج صاحبان کے ناموں کا اعلان کیا, جن میں سردار محمد رضا, طارق پرویز اور تنویر احمد خان شامل ہیں.
سارے ججز اس ملک کے جائز جو 3 نام ہیں اس میں سارے آنریبل ججز ہیں, سب ایک دوسرے سے بہتر ہیں, مگر یہ کمیٹی کا پروگریٹو ہوگا کہ وہ کس کو اپنے سلیکشن کرتی ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ہے لیڈر آف ہاؤس اینڈ لیڈر آف اپوزیشن کے درمیان. اس میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ دوسری پارٹیوں سے بھی ڈیلیبریشنز کر کے پھر دیں. مگر ہم نے اپنا اخلاقی فرض سمجھا تو ہم نے کہا کہ روایتوں کو توڑ کے پہلی مرتبہ سب پارٹیوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے.
جولائی 2013 میں فخر الدین جی ابراہیم کے مستعفی ہونے سے چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ خالی تھا, جس پر سپریم کورٹ کے جج عبوری طور پر فرائض انجام دیتے آ رہے ہیں, جو کہ ان کے لیے ایک اضافی ذمہ داری ہے. عدالت عظمیٰ نے رواں ہفتے ہی حکومت کو ہدایت کی تھی کہ وہ 5 دسمبر تک اس عہدے کے لیے کسی کو نامزد کریں, بصورت دیگر وہ الیکشن کمیشن سے اپنے جج کو واپس بلا لے گی. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ناموں پر اتفاق کے بعد کے مرحلے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا,
یہ تینوں نام انڈر ڈیو پروسیس آج سپیکر نیشنل اسمبلی کو مل جائیں گے, جو کہ کل پھر چیئرمین جو کمیٹی کے ہیں ان سے بات کر کے تو ایک میٹنگ جو ہے پارلیمنٹ کمیٹی جو آئین میں ہے چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کے لیے اس کی میٹنگ کال کریں گے, اور کل 4 تاریخ ہے. مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ پروسیس جو ہے 5 دسمبر کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کے اندر یہ مکمل کر لیں گے.
سردار محمد رضا سپریم کورٹ کے سابق جج ہیں, جو ان دنوں وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس کے طور پر فرائض انجام دے رہے ہیں. طارق پرویز پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہنے کے علاوہ سپریم کورٹ کے بھی جج رہ چکے ہیں, جبکہ تنویر احمد خان بھی عدالت عظمیٰ میں جج رہے ہیں. یہ امر قابل ذکر ہے کہ سابقہ دور حکومت میں پیپلز پارٹی کی حکومت اور اس وقت کی حزب مخالف کے علاوہ دیگر پارلیمانی جماعتوں نے فخر الدین جی ابراہیم کے نام پر اتفاق کیا تھا, اور انہیں ملک کا ایک غیر متنازع چیف الیکشن کمشنر قرار دیا جاتا رہا. لیکن مئی 2013 کے عام انتخاب بات میں تقریباً سبھی سیاسی جماعتوں کی طرف سے دھاندلی اور بےضابطگیوں کی شکایات سامنے آئیں, اور حکومت مخالف جماعت تحریک انصاف نے فخر الدین جی ابراہیم کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی نئی انڈیکس رپورٹ کے مطابق سن 2014 کے کرپشن پرسیپشنز انڈیکس میں پاکستان کا درجہ بہتر ہوا ہے. اس بارے میں کراچی سے جلیل اختر کی رپورٹ.
انسداد بدعنوانی کے لیے عالمی سطح پر کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے جاری ایک تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2013 کے مقابلے میں بدعنوانی کی شرح میں معمولی کمی آئی ہے. عالمی تنظیم کی طرف سے اس حوالے سے جاری کردہ 175 ممالک کی فہرست میں پاکستان 29 پوائنٹ کے ساتھ 126 نمبر پر ہے. 2013 میں پاکستان 127 نمبر پر تھا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی درجہ بندی فہرست کے مطابق 100 پوائنٹس والے ملک کو بدعنوانی سے تقریباً پاک تصور کیا جاتا ہے, جبکہ 0 پوائنٹ والے ملک کو انتہائی بدعنوان ملک سمجھا جاتا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے مشیر عادل گیلانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بدعنوانی میں معمولی کمی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سرکاری سطح پر بدعنوانی کے سدے باب کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کے بہتر نتائج حاصل ہو رہے ہیں.
چاروں پروونس کی حکومت میں اس میں شامل ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کی حکومت شامل ہے, تو اس کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں, کچھ لا میں امینڈمنٹ ہیں, کچھ اپوائنٹمنٹ کے اندر کلیکشن ہیں, کچھ اس کے اندر یہ آپ دیکھیں گے الیکشن کمشنر کا جو ہے وہ پروسیجر چل رہا ہے گیٹ ہیس بھی ڈیموکریٹک وے میں, تو یہ چیزیں بھی اکاؤنٹ کرتی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ان کے سروے میں, بھائی ان کا کتنی پولیٹیکل ول ہے کام اچھا کرنے کی.
مرکز میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد اللہ کہتے ہیں کہ اگرچہ رپورٹ پاکستان میں بدعنوانی کی شرح میں معمولی کمی کو ظاہر کرتی ہے, لیکن ان کے بقول اس سے سرمایہ کاروں اور کاروباری برادری کا اعتماد بھی بڑھے گا.
ایسا جہاں پہ ماضی میں بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہو, وہاں پہ اگر چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو یہ یعنی کہ ایک پاکستان کے جو اکنامک فیوچر ہے اس کے لیے اسپیشلی, اس لیے کہ انویسٹرز جو ہوتے ہیں وہ انویسٹ کرتے وقت یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کرپشن کا لیول کیا ہے. اس سے پاکستان کا نام بہتر ہوا ہے اور اس کو مزید بہتر ہونا چاہیے, اس پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے.
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق معاشی ترقی اور انسداد بدعنوانی کی کوششیں اس وقت متاثر ہوتی ہیں جب رہنما اور اعلیٰ عہدیدار اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے عوامی وسائل کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. رواں سال کی رپورٹ میں 175 ممالک میں سے 2/3 سے زائد ممالک ایسے ہیں جنہوں نے 50 سے کم پوائنٹس حاصل کیے ہیں. اس فہرست کے مطابق ڈنمارک 92 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے, جبکہ شمالی کوریا اور صومالیہ 8 پوائنٹس کے ساتھ فہرست میں آخر میں ہیں. پاکستان میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں اس عزم کا اظہار کر چکی ہیں کہ بدعنوان عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی. محمد جلیل اختر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایرانی سفیر کی رہائش گاہ کے باہر ایک کار بم دھماکے میں کم سے کم ایک شخص ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے. جزیرہ نما عرب میں القاعدہ سے منسلک ایک ٹویٹر اکاؤنٹ میں بتایا گیا ہے کہ گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ یمن میں عہدیداروں نے بتایا کہ ایران کے نئے سفیر دھماکے سے صرف 10 منٹ قبل اس عمارت سے نکلے تھے اور محفوظ رہے۔ اس بارے میں ایڈورڈ یورینین کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔
ایمبولنسیں اس دھماکے کے مقام کی طرف لپکی جس سے ایرانی سفیر کی رہائش گاہ کو نقصان پہنچا۔ یمن کے میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ ایک سیکیورٹی گارڈ کا بیٹا ہلاک ہو گیا جبکہ ایک قریبی وزارت کی عمارت میں متعدد سرکاری ملازم زخمی ہوئے۔ سفیر کی رہائش گاہ پر موجود محافظ اور ملازم چلاتے ہوئے ملبے کو ہٹاتے رہے جبکہ سیکیورٹی افواج نے عمارت کی طرف جانے والے راستے کو صاف کرنے کے لیے ہوا میں فائر کیے۔
یعنی عندما حصل انفجار ہو اصیب فی راسہ فی
دھماکے کے ایک عینی شاہد نے بتایا ہے کہ ان کا ایک ساتھی دھماکے کے بعد ملبے سے زخمی ہو گیا اور اسے ہسپتال لے جانا پڑا۔ اطلاعات کے مطابق وہ جانبر نہ ہو سکا۔ یمن کے ایک عہدیدار کرنل عبدالقوی العقیدی نے بتایا کہ تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔
انفجار سیارہ قد يكون عن بعد وقد يكون انتحاري حتى الان۔
کرنل العقیدی کہتے ہیں کہ یہ حملہ خودکش تھا یا پھر ریموٹ کنٹرول سے بم میں دھماکہ کیا گیا۔ یمن کی حکومت کے ترجمان راجا بدی نے حملے کی مذمت کی ہے۔
الحکومت دین باشد عبارات الادانه والاستنكار ما حدث اليوم۔
راجبدی کہتے ہیں کہ اس وقت ترجیحی بنیادوں پر سیکیورٹی اور ملک کے وقار کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اقدام اٹھائے جا رہے ہیں وہ تمام فریقوں کی طرف سے غیر مسلح ہونے اور ریاست کی ملکیت والے ہتھیار واپس کرنے کا سمجھوتا ہے۔ المسیرہ ٹیلی ویژن زیدی شیعہ الہودی سیاسی دھڑے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دھڑا اس وقت دارالحکومت کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہے۔ ٹیلی ویژن کا کہنا ہے کہ جزیرہ نما عرب میں القاعدہ یمن کے 5 صوبوں سے پسپا ہونے کے بعد شکست کا بدلہ لے رہا ہے۔ واشنگٹن میں مشرق وسطی انسٹیٹیوٹ سے تجزیہ کار ایلیکس وٹانکا نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ایران لمبے عرصے سے یمن میں ایک ہدف رہا ہے۔ تجزیہ کار وٹانکا کہتے ہیں کہ ایران کو صدر صالح کے دور اقتدار سے موجودہ صدر تک یمن کے سیاسی نظام کی طرف سے مداخلت کے لیے مورد الزام ٹھہرایا جاتا رہا ہے۔ پھر یمن کے دوسرے بڑے ہمسائے سعودی عرب کی طرف سے بھی ایران کو یمن میں دخل اندازی کا الزام دیا جاتا ہے۔ یمن میں ایران مخالف جذبات بہت زیادہ ہیں اور یہ حقیقت کہ ایرانیوں پر گاہے گاہے حملے ہوتے ہیں کوئی نئی بات بھی نہیں۔ ایران ہودی باغیوں کی حمایت کرتا آ رہا ہے اگرچہ یہ واضح نہیں کہ حمایت کس حد تک کی جاتی ہے۔ یمن میں سنی سیاسی جماعتیں ایران کو مورد الزام ٹھہراتی ہیں کہ وہ ملک میں طاقت کے حصول کے لیے ہودیز کو استعمال کر رہا ہے، جبکہ ایران کا حریف سعودی عرب یمن میں بقول اس کے تہران کی مداخلت پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ بیچے چلانی اردو وی او اے واشنگٹن۔
نئی معلومات سے پتہ چلا ہے کہ سیرے لیون میں ایبولا کے پھیلاؤ میں شدت آئی ہے، جبکہ مغربی افریقہ کے دیگر ملکوں میں اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ 30 نومبر تک سیرے لیون میں 537 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ ایبولا کے مرض نے افریقہ میں تباہی پھیلا دی اور اب تک تقریباً 7,000 علاقتیں ہو چکی ہیں۔ دنیا بھر میں ایبولا کی وجہ سے خوف پھیل رہا ہے اور اب ممکنہ طور پر اس پر قابو پانے کی چند علامتیں نظر آ رہی ہیں۔ صدر اوباما کانگریس سے ہنگامی فنڈز کی منظوری چاہتے ہیں۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ بہجت جیلانی کی زبانی۔
امریکہ کے صدر براک اوباما کانگریس پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ایبولا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہنگامی فنڈز میں 6.2 ارب ڈالر کی منظوری دے، کیونکہ چند ہفتوں کے بعد تعطیلات کا آغاز ہو رہا ہے۔
We cannot beat Ebola without more funding. If we want other countries to keep stepping up, we will have to continue to lead the way.
صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید فنڈز کے بغیر ایبولا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ملک بھی اپنی کوششوں کو تیز کریں تو ہمیں اپنا قائدانہ کردار ادا کرتے رہنا ہوگا۔ اسی لیے میں کانگریس پر زور دے رہا ہوں کہ وہ تعطیلات شروع ہونے سے پہلے ہنگامی فنڈز کے لیے کی گئی درخواست کو منظور کریں۔ یہ امریکی عوام اور دنیا کے لیے کرسمس کے موقع پر ایک اچھا تحفہ ہوگا۔ واشنگٹن کے قریب نیشنل انسٹیٹیوٹس آف ہیلتھ میں بات کرتے ہوئے صدر براک اوباما نے کہا کہ یہ ایک خوش کن خبر ہے کہ ایبولا کی ممکنہ ویکسینیشن کی آزمائشی جانچ کے پہلے مرحلے کے دوران کوئی سنجیدہ نوعیت کے سائیڈ افیکٹس نہیں دیکھے گئے۔ صدر نے توجہ دلائی کہ اب تک ایبولا کے مقابلے کے لیے کوئی دوا اس حد تک کامیاب نہیں رہی، لیکن صدر نے اس بات پر زور دیا کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ ویکسینیشن کام کرے گی یا پھر یہ کہ ایبولا کے مقابلے کی کوششوں کو ختم کرنا ہوگا، چاہے میڈیا کی توجہ دوسرے امور کی طرف کیوں نہ مرتکز رہے۔ گنی، لائبیریا اور سیرا لیون میں تقریباً 7,000 افراد ایبولا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ دوسرے ملکوں میں بھی کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ صدر اوباما نے کہا ہے کہ امریکی عوام کو اس مرض سے محفوظ کرنے سے مراد یہ ہے کہ مغربی افریقہ میں ایبولا کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ بیچے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
سامعین، پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان۔
امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے حال ہی میں ترکی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے صدر طیب اردوان اور وزیر اعظم احمد دوتولو سے ملاقات کی۔ مذاکرات کے ایجنڈے میں اہم ترین موضوع اسلامک اسٹیٹ یا آئی سی ایل کو کمزور اور بالآخر ختم کرنے کے سلسلے میں بین الاقوامی اتحاد میں ترکی کا کردار رہا۔ ترکی نے حال ہی میں عراق کی نئی حکومت کے ساتھ اس مسئلے پر رابطوں کو تیز کیا ہے۔ ترکی کے وزیر اعظم نے عراق کے دو شہروں اربل اور بغداد کا دورہ کیا ہے۔ امریکہ اور ترکی غیر ملکی جنگجوؤں کی آمد کو عراق اور شام کے محاذوں پر روکنے اور اسلامک اسٹیٹ کی فنڈنگ کو مضبوط کرنے کی مل جل کر کوششیں کر رہے ہیں۔ جہاں تک شام کا تعلق ہے، امریکہ اور ترکی آئی ایس آئی ایل کے محفوظ ٹھکانوں کو ختم کرنے اور شام میں حزب مخالف کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں بات چیت کر رہا ہے، تاکہ مذاکرات کے ذریعے اس تنازع کا حل نکالا جا سکے اور شام میں بشار الاسد کی قیادت کے بغیر ایک عبوری حکومت قائم کی جا سکے۔ نائب صدر جو بائیڈن اور ترکی کے صدر اردوان نے اعتدال پسند شامی حزب اختلاف کی فورسز کو تربیت اور اسلحہ فراہم کرنے کے معاملے پر بھی بات کی ہے۔ شام میں جاری تنازع کے نتیجے میں ترکی کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھاری بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تقریباً 16,00,000 شامی باشندوں نے ترکی کی سرحد کے قریب پناہ لے رکھی ہے۔ ترکی ان افراد کی ہر اعتبار سے مدد کر رہا ہے، اس میں رہائش، خوراک، صحت کی سہولتیں اور کپڑے وغیرہ شامل ہیں۔ امریکہ نے شام کے اندر اور پڑوسی ممالک میں شامی پناہ گزینوں کی امداد کے لیے اب تک تقریباً $3 ارب دیے ہیں۔ اس میں $222 ملین کی وہ رقم شامل ہے جو انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو دی گئی ہے۔ یہ ادارے ترکی کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ قبرص کے مسئلے پر امریکہ اقوام متحدہ کی ان کوششوں کی حمایت کرتا ہے جن کا مقصد اس جزیرے کو متحد کرنا ہے۔ نائب صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ایسا حل ممکن ہو سکتا ہے جو اس جزیرے اور پورے علاقے کے لیے سود مند ثابت ہو، لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ کشیدگی کو کم کر کے مذاکرات کی طرف دوبارہ رجوع کیا جائے۔ ترکی اور امریکہ گزشتہ 60 برسوں سے ایک دوسرے کے اتحادی ہیں۔ نائب صدر جو بائیڈن نے کہا کہ آج ہم ایک نئے جذبے کے ساتھ مل کر ان مشترکہ چیلنجوں کا مل کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم ترکی اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بیجت حاضر ہے۔ ایک بات تو بتائیے، آپ کو کافی پسند ہے کیا؟ اور کافی بھی ایسپریسو۔ یہ اطالوی انداز کی کافی ایسپریسو دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہے، اور اب تو نئے رجحان کے مطابق عام کافی پینے والے بھی اسی گاڑی کافی کو پسند کرنے لگے ہیں۔ چلیے یہاں تک تو ٹھیک، لیکن ہوا یہ کہ اب اٹالین کافی مشین بنانے والے ایک ایسی کافی مشین تیار کرنے کی کوشش میں ہیں جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن یعنی بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر بھی کام کر سکے۔ کیا آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کافی کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتے؟ جہاں تک اطالوی لوگوں کا تعلق ہے وہ کافی سے مراد ہی ایسپریسو لیتے ہیں، یعنی ایک خاص مشین سے تیار کی جانے والی گاڑی کافی. اب انی صاحب کی بات سن لیجئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کافی کے بغیر میرا نہیں خیال کہ میں زندہ ہی رہ سکوں، بھلا ایسی بھی کیا زندگی ہوگی. اٹلی کی خلا نورد سمانتھا کرسٹوفریڈی حال ہی میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن گئی ہیں اور ان کے ساتھیوں کو اس بات پر پریشانی تھی کہ وہ 6 ماہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں محض انسٹنٹ یعنی کافی پاؤڈر سے فوری طور پر تیار کی جانے والی کافی سے کیسے گزارا کریں گی. ٹورن اٹلی کی ایک کافی شاپ پر موجود یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال میں جب آپ ایک خلا نورد کی حیثیت سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسا کام ہے جس میں آپ کو سوچ بچار کرنا ہوتی ہے، بہت توجہ سے کام کرنا پڑتا ہے اور ایسپریسو بھی یقیناً اہم ہے. مدار میں کرسٹوفوریٹی اور ایسپریسو کو پسند کرنے والوں کی اعانت کے لیے ٹورن میں قائم کافی تیار کرنے والے مشہور ادارے لواتسا اور انجینئرنگ فرم آرگوٹیک نے، جو خلا میں استعمال ہونے والی خوراک بھی تیار کرتی ہے، مل کر ایک ایسی کافی مشین بنائی ہے جو زیرو کشش ثقل یعنی زیرو گریویٹی میں کام کر سکے. لواتسا فوڈ ٹیکنالوجی کے آر این ڈی مینیجر البرٹو کبیلی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تعین کرنا تھا کہ خلائی اسٹیشن پر اسی طرح کافی کیسے تیار کی جائے جیسی کہ ہم زمین پر بناتے ہیں، اور دوسری دشواری یہ تھی کہ وہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر آن بورڈ سافٹ ویئر کی حیثیت سے قابل قبول بھی ہو سکے. آئی ایس پریسو کشش ثقل یعنی گریویٹی کی غیر موجودگی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسے کافی کیپسول استعمال کرتی ہے جس میں پریشرائزڈ پانی داخل کر دیا جاتا ہے. کرسٹوفریٹی اسے مدار میں اپنے ساتھ لے کر گئی ہیں، ان کی روانگی 23 نومبر کو ہوئی تھی.
The concept of this machine was for an experiment. So we started as a technology demonstration experiment.
آرگوٹیک کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈوینو کہتے ہیں کہ اس مشین یعنی آئی ایس پریسو کا نظریہ ایک تجربہ تھا، اس لیے ہم نے ٹیکنالوجی کا مظاہرہ کرنے والے تجربے کا آغاز کیا، لیکن ناسا اس مشین کو حاصل کرنے اور لمبے عرصے تک خلائی اسٹیشن پر رکھنے میں دلچسپی لیتا ہے. وہ اس سے محض کافی کی چند پیالیاں نہیں بنانا چاہتے تھے، تو اب امکان یہی ہے کہ اگر یہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے تو اس مشین کو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر رکھ لیا جائے گا اور باری باری وہاں آنے والے خلانورد اسے استعمال کر سکیں گے. اطالوی افراد خود کو کافی کا بڑا ماہر سمجھتے ہیں اور بلا شبہ اس کی معقول وجہ موجود بھی ہے. مارسیلو آرگنگیلی کہتے ہیں کہ ہمیں بے حد فخر ہے، نہ صرف اطالوی ہونے کی حیثیت سے بلکہ ٹورین کے مکین ہونے کی وجہ سے. ایسپریسو کی پہلی مشین 1984 میں ٹورین میں بنائی گئی تھی، تقریباً 130 برس پہلے، اور اب 2014 میں ٹورین کے دو بڑے اداروں نے ایک مشین تیار کر لی ہے جو ایسپریسو بنائے گی نہ صرف دنیا میں بلکہ خلا میں بھی. ایسپریسو کافی بنانے کے علاوہ آئی ایسپریسو مشین نہ صرف چائے بلکہ کلیئر سوپ بھی تیار کر سکتی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آج بس اتنا ہی. بیچے چلانے اردو وی او اے واشنگٹن.
نماز پڑھتا ہو؟
نماز عید کی تو ہو ہی جاتی ہے.
کہتا ہے انسان کی آخری نماز بیسٹ ہوتی ہے، دھیان پورا ہوتا ہے نماز پر.
پھر بھی دھیان آپ کے کام پر رہے گا سر جی.
آج فکر فن میں ہم آپ کو انٹرویو سنوا رہے ہیں کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے معروف اداکار حمید شیخ کا.
صدر خان جب بیان لے لیتا ہے تو پھر خالی جنازہ ہی ڈیل تو سکتی ہے.
حمید شیخ نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے بات چیت کرتے ہوئے کہا،
میرے کریئر کا آغاز میرے اسکول سنڈیمن ہائی اسکول کوئٹہ سے ہوا، اور میں نے پہلا پلے اپنا اسٹیج پلے وہیں سے شروع کیا، اور اس کے بعد پھر براوی ادبی سوسائٹی ہماری ہوا کرتی تھی، اس میں میں نے براوی پلیز کیے اور اس طرح سے سلسلہ شروع ہوا. اور پی ٹی وی کے لیے پہلا آڈیشن میں نے دیا قاسم جلالی صاحب کو، جس میں فریال گوھر اور جمال شاہ صاحب تھے، اور اس کے بعد پی ٹی وی کا نہ بند ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، اور میں نے کئی سیریلز اور کئی انڈیپینڈنٹ پلیز اور کئی ڈرامے کیے. پہلی فلم میں نے فریال گوھر کے ساتھ ٹبی گلی کی، جو کہ پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل فلم تھی جس کی بہت اچھی طرح سے پذیرائی ہوئی، لوگوں نے پسند کیا. اس کے بعد مجھے شعیب منصور صاحب نے اپنی فلم خدا کے لیے میں لیا، اور اس کا بھی بڑا اچھا رسپانس ملا مجھے. اس طرح سے میں ٹی وی سے فلم کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور ابھی تک کوشش جاری ہے.
مقامی ٹیلی ویژن ڈراموں کے ساتھ ساتھ حمید شیخ نے کئی انٹرنیشنل پروجیکٹس میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
انٹرنیشنل پروجیکٹس میں میں نے سب سے پہلی فلم کندھار بریک کی، جو کہ ہم نے کوئٹہ میں شوٹ کی اور جس کے ڈائریکٹر ڈیوڈ وٹنی تھے۔ وہ پروجیکٹ میرے پاس نیٹ کے ذریعے پہنچا، انہوں نے مجھے سرچ کیا، گوگل کیا اور انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ ہم یہ فلم کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ سے میری کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے علاقے کو، اپنے لوگوں کو آگے کی طرف یعنی بڑھائیں، ان کو مارکیٹ کریں اور اپنے چیزوں کو، اپنی لوکیشنز کو دنیا کے ساتھ شیئر کریں۔ تو اٹ واز اے گڈ چانس اور وہ ہم نے جو ہے نا اس کو شکر اللہ کا اس فلم نے 3 ایوارڈ جیتے ایز بیسٹ فلم، میرے لیے پرائڈ کی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس فلم کا جب ریویوز انٹرنیشنل رائٹرز نے جب ریویو کیا تو اس میں سب سے اچھی بات جو مجھے لگی وہ یہ تھی کہ انہوں نے سب سے زیادہ تعریف ہمارے ایکٹروں کی ہمارے ملک کے لوگوں کی اور ہمارے پرفارمنسز کے حوالے سے ہم کو انہوں نے اپنے ایکٹر سے زیادہ اوپر دکھایا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ڈیزرونگ لوگ ہیں۔ اگر کوئی آپ کو اچھی آنکھ سے دیکھ رہا ہے اور آپ کو، آپ کے بارے میں لکھ رہا ہے، تو ہمارے لیے صرف اور صرف یہ رہ گیا کہ ہم انٹرنیشنلی مارکیٹ ہو جائیں، ورنہ کام تو ہم بھی وہی کرتے ہیں جو یہاں پر ہوتا ہے یا بالی ووڈ میں ہوتا ہے یا ہالی ووڈ میں ہوتا ہے۔
اب جو زبان سے ہٹ گیا وہ ہٹ گیا۔
حمید شیخ ان دنوں لاس اینجلس میں موجود ہیں۔ وائس آف امریکہ کی ٹیم کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے اپنے امریکہ کے دورے کے بارے میں بتایا،
آج کل میں فلم ہارٹس اینڈ مائنڈز کرنے کے لیے ہالی ووڈ آیا ہوا ہوں۔ ہالی ووڈ مجھے بہت اچھا لگا اور یہ فلم جو ہے بہت اچھی فلم ہے۔ اس کے پروڈیوسر ڈائریکٹر چارلی گلان ہیں اور اس کی جو پروڈیوسر ہیں وہ ہمارے پاکستان سے ہیں، منائل ان کا نام ہے، منائل خان۔ بڑی محنت سے ان بچوں نے کام کیا اور بڑے اچھا کام ہے یہ، اور اسٹوری بہت مضبوط ہے، مجھے اچھی لگی۔ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے ہالی ووڈ کا۔ اب اس کے علاوہ مجھے دو فلمیں اور بھی آفر ہوئی ہوئی ہیں۔ دوسری فلم میں کرنے جا رہا ہوں اسکارلٹ پاپی کے نام سے، جو کہ ڈائریکٹڈ بائی پیٹر بسیان ہیں، جو کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری فلمیں کر چکے ہیں اور انعام جیت چکے ہیں بڑے بڑے فیسٹیولز میں۔ تو یہ شروعات ہے میرے خواب کی طرف بڑھنے کی۔ کچھ شروع کے جو اسٹیپس ہیں وہ ہے، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔
حمید شیخ کا کہنا تھا کہ پاکستانی اداکار کسی بھی ملک کے اداکاروں سے کسی طور کم نہیں۔ نوجوانوں کو اور خاص طور پر اپنے فینس کے نام پیغام میں انہوں نے کہا،
میں اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے فینس کو یہی ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر وہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر کھڑے ہیں تو چلنا شروع کریں اور اگر چل رہے ہیں تو بھاگنا شروع کریں۔ انشاءاللہ خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ کامیاب ہوں گے۔
درد ہے بابا، آپ میرے پاؤں کو ہاتھ لگائیں، اچھا نہیں لگ رہا بابا۔ جگہ تو میری آپ کے پاؤں میں ہے بابا۔
فاصلے ملکوں کے درمیان نہیں ہوتے مترا، بلکہ دلوں کے درمیان ہوتے ہیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
صحت کے پروگرام کے ساتھ صفیہ کاظم حاضر ہے۔ یونائٹڈ نیشنز چلڈرنز فنڈ یونیسیف کے مطابق ہر سال 1.5 کروڑ بچے پیدائش کے بعد ناقص دیکھ بھال، صحیح دودھ نہ ملنے یا پھر ملیریا، میزلز اور نمونیا جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر جاتے ہیں، جبکہ ان تمام بیماریوں کا بآسانی علاج ہو سکتا ہے۔ یونیسیف کی ڈائریکٹر این وینمن کہتی ہیں کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا جا سکتا ہے۔
Nearly a quarter of the deaths of children under 5 could be prevented with concerted efforts to scale up.
وہ کہتے ہیں اب ایسی نئی ویکسینز آ گئی ہیں جن سے 1/4 بچوں کو بچایا جا سکتا ہے، لیکن اتنا ہی کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ملک کے صحت کے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ جن 20 ممالک میں بچوں کی اموات کی شرح زیادہ ہے، وہاں HIV/AIDS، مسلح تنازع اور غربت بھی بہت زیادہ ہے۔ ان علاقوں میں جہاں دہشت گردی نے وہاں کی آبادی کو نقصان پہنچایا ہے، ان کی تعداد 27 ہے۔ ان علاقوں میں نرسیں پولیو ویکسینز پلانے کے لیے نہیں جا سکتی، ڈاکٹرز کام نہیں کر سکتے، اسکولوں اور دواخانوں میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ صحت عامہ کو بہتر بنانے کے لیے امن اور ترقی ضروری ہے اور ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ نے جو ہدف مقرر کیے ہیں، اس کی نگرانی اور اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ ان بچوں کی زندگی کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے ہیں، یعنی کس ملک میں پیدا ہوئے ہیں۔ بچوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں اور ہم انہیں یقیناً استعمال کریں گے۔ یونیسیف نے بچوں کی اموات سے متعلق دنیا بھر کے جائزوں کے بعد ایک خوشخبری دی ہے۔ سات ملکوں نے جن میں بنگلہ دیش، برازیل، مصر، انڈونیشیا، میکسیکو، نیپال اور فلپین شامل ہیں، سن 2015 تک بچوں کی اموات کو کم کرنے کے اقوام متحدہ کے ہدفوں پر پہنچنے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ صفیہ کاظم، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
اس وقت پاکستان میں جمعرات کی صبح کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں بدھ کی شب کے 9 بجا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں صفیہ کاظم، پروڈیوسر ارسلان شریف اور ساؤنڈ انجینئر راب میکلین۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔